الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات در فیض محمدی باہ آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گرامی قدر حضرات، ابھی مغرب کی نماز میں جو میں نے پہلی دو رکعتوں میں تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی رکعت میں سے کچھ، بلکہ پورے رکوع میں سے کچھ تین آیتیں میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہ لوگ کامیاب ہوں گے. کامیابی کے گر بتلا دیے. گر ہوتے ہیں نا ہر چیز کے، وہ گر اختیار کیے جائیں تو کام بنتا ہے، گر اختیار نہ کیے جائیں تو کام نہیں بنتا. ہدایات جنہیں کہا جاتا ہے، ہدایات، جیسے ہر مشین کے کچھ چلانے کے گر ہوتے ہیں نا، اور وہ ساتھ کاپی بھیجتے ہیں کہ یہ مشین کیسے چلانی ہے، انسٹرکشن کے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، انسٹرکشن. مجھے تو یہ لفظ انگریزی کے منہ پر چڑھتے ہیں، جتنا بھی پکاتا رہو نا نہیں چڑھتے. ہاں کیا بولتے ہیں غالب صاحب؟
انسٹرکشن.
انسٹرکشن
جی.
یہ گر ہیں، ہدایات. مشین ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ کاپی بھیجتے ہیں، کاپی سے پڑھ پڑھ کے پھر مشین کو چلایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے چلنی ہے. ایسے ہی یہ بھی گر ہیں کامیابی کے. پہلا گر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اور اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت میں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در پر بندے کو نہیں جھکاتے، اللہ کے در پر جھکنے کی تعلیم دیتے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، نہیں، ولکن کونوا ربانیین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جس طرح پہلے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے آگے سجدہ کیا کریں، آپ کے احترام میں ہم بھی سجدہ کیا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، اگر سجدہ لائق ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو کرتی، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ سجدے کے لائق وہی ذات، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن یطع اللہ والرسول ویخش اللہ، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ومن یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی، پیار تھا، کہ ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب اٹھ کر گئے نا، رات کو اپنے گھر میں گئے، تو گھر میں جا کے لیٹے، تو لیٹے لیٹے یہ خیال آیا کہ بھائی، آج تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے، جب اللہ کا نبی اپنے اونچے مقام اور منصب کی وجہ سے جنت میں اونچے مقام پر فائز ہوں گے، میں اگر کلمہ گو مسلمان، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میں محروم نہ ہو جاؤں، یہ خیال تھا۔ اس خیال نے ان کو ستایا، کیسے حضرات تھے وہ، انہیں کیا چیز فکر مند کرتی تھی۔ آج ہماری فکریں کیا ہیں، ہمیں کون سی چیز فکر مند کر رہی ہے، وہ کس چیز پر فکر مند ہوتے تھے۔ اسی وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر پہنچ گئے، رات کو ہی پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ، میں اگر جنت میں پہنچ بھی گیا، آپ تو بہت اونچے منصب پر ہوں گے، جنت میں ہم آپ کی زیارت سے، فیض سے، صحبت سے کیسے مستفید ہوں گے۔ اس صحابی رسول کی اس فکر کی اللہ نے اتنی لاج رکھی، اتنی قدر کی، کہ جبرائیل امین کو بھیج دیا اس صحابی کی تسلی کے لیے۔ یہ آیات دیکھ کر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو بھی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جو بھی۔ اب اس میں نہ زمانے کی قید ہے، نہ کسی خطے کی قید ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، چاہے آج ہمارا زمانہ ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ اس دور میں بھی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، وہ بھی جنت میں حضور کے ہمراہ ہوں گے، اور اس دور میں بھی جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، وہ بھی حضور کے ہمراہ۔ یعنی گویا کہ یہ مسلمان ایک ایسا کنبا ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں وہ کنبا جدا نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ یہ ہر آدمی اس کنبے میں شامل ہونے کی کوشش کرے. کنبے میں بھائی شامل ہونے کی کچھ شرائط ہے نا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہر نبی جب روزے محشر کے میدان میں ہوگا, ہر نبی کی جماعت اس دن جب ایک میدان میں جمع ہوگی, 124,000 پیغمبر یا کم و بیش 124,000 پیغمبر, پھر ان کی جماعت, یہ سارے جب ایک میدان میں ہوں گے تو یا رسول اللہ کوئی کس خطے کا ہوگا, کوئی کس خطے کا ہوگا, کوئی کس رنگ کا ہوگا, کوئی کس زبان کا ہوگا, آپ اپنے کنبے کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں اپنے کنبے کو, اپنی امت کو وضو کے آثار جو اس کے چہرے پر ہوں گے اس کی وجہ سے پہچان لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی اگر وضو کی پابندی کرے گا, وضو کے ساتھ رہے گا, تو اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا ہوگا جس نور سے میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ممتاز ہوں گے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں میں ممتاز ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہوگا قائد حرر المحجلین. حرر محجل اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو بالکل کالا ہو اور اس کا ماتھا سفید ہو. سفید کالا گھوڑا ہو, سفید ماتھا ہو تو کتنی دور سے پہچانا جاتا ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے سمندر میں میں اپنی امت کو پہچان جاؤں گا. اب امت بھی غور کرے نا کہ تاکہ وہ ایسی نشانیاں پیدا کرے تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے, قیامت تک چلا جاتا رہے گا. کتنا بدیع طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا کہ جو بھائی کہ یہ جو چار طبقے ہیں نا, انبیاء کے, صدیقین کے, شہداء کے, صالحین کے, یہ چار طبقے ایسے ہیں کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو, ان کو اپنا دوست بن جاؤ, ان کے دوست بن جاؤ. یہ چار طبقے ایسے ہیں کہ جو جن چار طبقوں پر اللہ تعالی نے اپنا انعام فرمایا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار طبقے ایسے ہیں اور آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ چار طبقے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی گانٹی جائے، وحسن اولئک رفیقا، ان کی دوستی اچھی ہے. تو کیسے اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش نصیب حضرات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. دور ایک ہی ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اشخاص وہ افراد جو کسی دور میں کسی نیک کام کے لیے چن لیے جائیں. صحابہ چن لیے گئے تھے. اب دیکھو نا صحابہ کے کتنے احسانات ہیں اس امت پر، مسلمانوں پر، کہ اگر وہ صحابی رسول اس وقت رات کو گھر جا کے پریشان نہ ہوتا اور اپنی پریشانی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر وہ نہ آتا تو آج ہمیں یہ چیز کیسے حاصل ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے. ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایسی ہی تشویش کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جنت میں آپ کا ساتھ کیسے پائیں گے، ہم کیسے آپ کے ساتھ وہاں ملاقات کریں گے، کیسے ہم آپ کی صحبت میں وہاں پہنچیں گے، کیسے ہم آپ کی زیارت کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء ما من حب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہوگا. اب ہمیں یہ اپنے اندر غور کرنا چاہیے، جھانکنا چاہیے کہ ہمیں کس سے پیار ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن حشر نشر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے. اور اگر خدا نخواستہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے، آپ کے اسوہ کو نہیں اپناتے، آپ کے چہرے کو ہم آئیڈیل نہیں بناتے، اپنے پسندیدہ چہرہ نہیں بناتے، یا کسی اور کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نسبت ہم جس کے ساتھ جوڑیں گے اسی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہوگا. اگر رسول اللہ سے ہماری نسبت ہوگی تو رسول اللہ کے ساتھ، اور اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور سے ہم اگر محبت کریں گے، ہم کسی اور کی تشبہ کریں گے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو آدمی جس کی بھی تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، عشق کیا، آپ سے جڑنے کی کوشش کی، آپ کی سنتوں پر چلے، آپ کی فکر مندی کی. اور ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار اور محبت کرتا تھا کہ حضور سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز عزیز نہیں تھی. ایک خاتون کا خاوند بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، یہ چاروں شہید ہو گئے ایک جنگ میں. تو کسی نے کہا بھائی تیرے خاوند کا بڑا افسوس ہے، تیرے بیٹے کا بڑا افسوس ہے، تیرے باپ کا بڑا افسوس ہے، تیرے بھائی کا بڑا افسوس ہے. تو وہ کہنے لگی کہ بھائی مجھے ان چیزوں کا کوئی افسوس نہیں، مجھے تو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب اسے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ اب کوئی غم میرے لیے غم نہیں، غم کی حیثیت نہیں رکھتا. صحابہ ایک ایک سنت پر چلتے تھے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھتے تھے، ایک صحابی نے یہ بٹن کھولے ہوئے تھے, کسی نے کہا کہ تو یہ بٹن کیوں نہیں بند کرتا؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بٹن کھولے ہوئے دیکھا ہے, اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ان بٹنوں کو بند کروں, حالانکہ یہ بٹن کھولنا کوئی سنت نہیں, لیکن چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے بٹن کھولے ہوئے تھے, وہ صحابی کہنے لگا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے, اس نے ساری زندگی یہاں بٹن لگائے ہی نہیں. ایک صحابی تھے وہ اپنی آنکھ بند رکھتے تھے صبح, اور اس وقت کھولتے تھے جب انہیں یقین آتا تھا کہ اب آنکھ کھولتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ حاصل ہوگا. کہتے تھے کہ بھائی یہ آنکھیں جو ہیں نا, یہ آنکھ تو بھائی دیدار نبوی کے لیے استعمال ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے, آپ کے جسم اطہر سے جو پانی گرتا تھا نا وضو کرتے ہوئے, صحابہ اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ ہاتھوں پر مل کے وہ اپنے چہرے پر ملتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوک جب پھینکتے تھے تو صحابہ نہیں گرنے دیتے تھے. ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو فرمایا اسلم مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا نبی بھی ہر چیز دے سکتا ہے اور اللہ کا ولی بھی دے سکتا ہے, لیکن اللہ کے واسطے سے ڈائریکٹ نہیں. اللہ کا نبی بھی ہر چیز دیتا ہے اور اللہ کا ولی بھی ہر چیز دیتا ہے, بشرطے کہ یہ اس کو یوں نہ ایسے اس پر کہیں تمہاری یہ اس پر فکر شروع کر دو, کھوج لگانا شروع کر دو کہ بھئی اللہ کا ولی ہر چیز کیسے دیتا ہے یا اللہ کا نبی کیا دیتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کا نبی جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے اور اللہ کا ولی جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم مانگ کیا مانگتا ہے, وہ ایسا وقت آتا ہے نا کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی جو چیز اللہ سے مانگے اللہ اسے دیتے ہیں. تو وہ صحابی آج کے دور کا اگر کوئی مسلمان ہوتا تو پتہ نہیں کہتا جی مجھے تو کوئی گرین کارڈ لے دو بھائی. گرین کارڈ بڑی چیز سمجھی جاتی ہے نا. میں امریکہ میں گیا ہوں 10-12 سال, مجھے ساتھی کہتے یہاں رہ جو گرین کارڈ مل جائے گا. میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے گرین کارڈ کو, یہاں کا جب پہلی دفعہ ویزا لگوایا انگلینڈ کا تو امریکہ سے لگوایا میں نے, وہاں ایک خاتون تھی بیٹھی ہوئی کہنے لگی کہ بھائی آپ نے اپنے ملک سے کیوں نہیں لگوایا ویزا پہلی دفعہ میں نے وہاں انگلینڈ سے لگوایا ویزا امریکہ سے. مولوی زبیر صاحب کی شادی کے لیے جب مجھے جہاں آنا تھا نا غلام حبیب کے ابے کی شادی پر, تو میں نے امریکہ سے ویزا لگوایا. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ بھائی اپنے ملک سے کیوں نہیں لگوایا. میں نے کہا یہاں آ کے میرا پروگرام بنایا انگلینڈ جانے کا. کہنے لگی کہ آپ پھر وہاں انگلینڈ میں کہیں چھپ نہ جائیں. میں نے کہا نہیں, مجھے اگر چھپنا ہوا تو امریکہ میں چھپوں گا, جو بہت بڑا ملک ہے, انگلینڈ سے بہت بڑا ہے, اس کو یہ چوٹ لگ گئی کہ بھائی یہ بات ٹھیک کرتا ہے, اس نے بات ٹھیک کی ہے. میں نے کہا مجھے تو اپنا ملک میں رہنا ہے بھائی, اور اگر خدا نخواستہ اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہنا ہوا تو میں پھر امریکہ میں رہوں گا نا, جہاں میں آیا ہوا ہوں. اس نے اسے وہ سوچ میں پڑ گئی اور لگا دیا. ورنہ پہلی دفعہ اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک سے ویزا ملتے ہی نہیں, کہتے اپنے ملک سے لگوا کے لاؤ. تو اس صحابی رسول نے جی کیا مانگا, دنیا نہیں مانگی, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں, جنت میں. کیسے لوگ تھے, کیسے ان کی خواہشات تھیں, وہ کیا چاہتے تھے. آج کا کوئی مسلمان ہوتا نا تو پتہ نہیں کیا کچھ دنیا مانگتا, کوئی ممبری مانگتا, کوئی مال مانگتا, کوئی منصب مانگتا. لیکن اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں کہ جنت میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ یہ چار طبقے ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ان چار طبقوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر نشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, اللہ کی اطاعت کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, وَيَخْشَ اللَّهَ اور خشیت الہی اختیار کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو خشیت الہی سے گرنے والا ایک آنسو ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس آنسو کی برکت سے بھی بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک آنسو. جیسے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی اسے جہنم میں ڈال دو, تو اس کے یہ جو ابرو ہوتے ہیں اس کا ایک بال اللہ سے یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری خشیت کی وجہ سے اگر تمہارا ایک آنسو بھی نکلتا ہے اور ایک بال بھی بھیکا ہوتا ہے تو میں تمہارے پورے جسم کی مغفرت اور اکرام کر دوں گا, یا اللہ ایک دن اس کی آنکھ سے ایک ایسا ایک چھوٹا سا آنسو نکلا تھا اور یہ ابرو کا بال اللہ سے یہ کرے گا کہ یا اللہ یا تو مجھے تو اس کے جسم سے الگ کر دے نہیں تو اس کی مغفرت فرما دے. اللہ سے یہ بال عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری خشیت اور خوف کی وجہ سے اگر ایک آنسو بھی نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کی بھی قدر فرمائیں گے, تو وہ بال یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ یا تو مجھے اس بندے کے جسم سے مجھے الگ کر دے نہیں تو اس کی مغفرت فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بال کی اس کلام کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر فرمائیں گے کہ اس آنسو گرنے والے شخص کی اللہ تعالیٰ معافی فرما دیں گے, جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا جہنم کا اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ یوں فرما دیں گے. ایک اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خشیت کی وجہ سے ایک آنسو بھی اگر کسی کا گر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک آنسو کی اتنی قدر فرمائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ. تقوی کہتے ہیں ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں اس کی کوشش کی جائے, اور ہر وہ ناپسندیدہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں اس سے رکنے کی کوشش کی جائے, یہ تقوی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, کہ تم بھائی تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، یعنی اپنی پوری کوشش کر دو اللہ کو راضی کرنے کی۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہ چار گر جو استعمال کریں گے اللہ کی اطاعت میں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئیں گے، اور خشیت الہی اختیار کریں گے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، خشیت الہی، خشیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت انسان خوف میں مبتلا رہے، خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچا جائے۔ جس طرح یہ ایک تو بھائی جیسے سانپ کا خوف ہوتا ہے نا، اور ایک باپ کا خوف ہوتا ہے، دونوں خوفوں میں بڑا فرق ہے۔ باپ کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ باپ کی اتنی عنایات، اتنی مہربانیاں ہیں میرے اوپر۔ اسی طرح اللہ سے جو خوف اور خشیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات میرے اوپر ہیں، کہیں وہ ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سانپ سے ڈرنا اور قسم کا ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا اور قسم کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ۔ اور تقوی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تقوی کہتے ہیں ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اور ہر وہ کام چھوڑ دینا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ الْفَائِزُونَ۔ واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واطیع الرسول لعلکم ترحمون، کہ نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو، واطیع الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیے جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو لوگ دنیا میں بہت کامیابی کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ سے بھی دور ہے اور کامیابی کے ساتھ اپنے کاروبار میں کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ ارشاد فرما رہا ہے مومنوں کو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو لوگ دنیا میں بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے مرعوب نہ ہونا، انہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ شاید خدا کے بڑے عزیز ہیں، خدا کے بڑے مقرب ہیں، خدا کے بڑے پسندیدہ ہیں، یہ چیز تمہیں دھوکھے میں نہ مبتلا کر دے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہم النار ولبئس المصیر، اور برا ہے لوٹنا جہنم کا۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اگر کامیاب جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا مقرب ہے، یا دنیا میں عبادت کے باوجود اگر کوئی شخص بیماریوں میں مبتلا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں کہ کبھی وہ اپنے محبوبوں کو، اپنے مقبولوں کو آزماتا ہے، اور کبھی وہ اپنے نافرمانوں کو نوازتا ہے۔ اور عام آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ دنیا میں بڑے کامیابی کے ساتھ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن دنیا کی کامیابی یا دنیا کی ناکامی یہ کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جو اللہ کا ہمیشہ دائمی رہنے والا گھر ہے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ، یہاں کسی کو کوئی ٹھکانہ مل گیا تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، نہ ملا تو بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر درود شریف پڑھتے ہیں سارے حضرات، خوب محبت سے، شوق سے، ذوق سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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 لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
والله ذو فضل على المؤمنين.
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 والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على
المؤمنين
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
الله ولي الذين آمنوا
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 الله ولي الذين
الله ولي الذين آمنوا
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.